السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان:
وکلا اور مسیحی برادری کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، مردان اور پشاور میں حملے کے بعد انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
ملک میں دینی مدارس کے اندراج کا عمل جاری ہے، وزارت داخلہ کا قومی اسمبلی میں بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا:
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھارت کی سیاسی جماعتوں کا ایک وفد اتوار کو سری نگر پہنچ رہا ہے۔ سرکردہ علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ کیلانی اور کشمیری تاج رنجمنوں کا وفد سے نہ ملنے کا اعلان۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری سے رپورٹ آیا چاہتی ہے۔
ذاکر نائک کے ادارے آئی آر ایف کے لائسنس کی تجدید کرنے پر وزارت داخلہ کے 4 افسران معطل، جانچ کا حکم۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، ترکی کے ایک سرکاری خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب مشرق علاقے میں کرد عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں میں ایک ترک فوجی اہلکار ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش لیبیا کے شہر سرت میں صرف 3 علاقوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ ایک وقت میں یہ شہر شدت پسندوں کو کا مضبوط کر تصور کیا جاتا تھا۔ اور ایک سمندری طوفان ہرمین جمعے کو امریکی ریاست فلوریڈا میں سینٹ مارکس کے مشرقی ساحلی علاقے سے ٹکرا گیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں خودکش حملوں میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک حملہ مردان کے ایک عدالتی احاطے پر ہوا اور دوسرے حملے میں پشاور کی ایک اقلیتی آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے جوابی کاروائی کر کے 8 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں جمعے کو دہشت گردی کے 2 مختلف واقعات میں 1 درجن سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق مردان کے ضلع کچہری میں حملہور نے پہلے دستی بم پھینکا اور جیسے ایک پولیس اہلکار نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے جسم سے بندے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا۔ دھماکے میں وکلا اور پولیس اہلکاروں سمیت کم از کم 12 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے، جن میں بعض کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہلاک ہونے والے وکلاء میں حکومت میں شامل جماعت اسلامی اور حزب اختلاف کی عوامی نیشنل پارٹی کی مقامی سرکردہ رہنما بھی شامل ہے۔ مردان کے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس اعجاز خان نے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق خودکش حملہور بار روم میں جانا چاہتا تھا۔
بار کے صدر کے بیان ہے اور جو شہادتیں ملی ہے کہ اس کے پاس ہینڈ گرنیڈ تھا جو خودکش تھا، اس نے وہاں پہ ہینڈ گرنیڈ پولیس والوں پہ پھینکا، جو زخمی ہو گیا تو یہ بندہ اندر داخل ہو گیا کوئی 7-8 میٹر کے فاصلے پہ۔ چونکہ مردان کے یہ کورٹس گیٹ ہی سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ وکلا بھی تھے۔ بار صدر کہہ رہا ہے کہ پولیس والوں نے فائرنگ کی وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ سارے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد دوسرا دھماکہ، اس فائرنگ کے نتیجے میں دوسرا دھماکہ ہو گیا۔ سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن عینی شواہدین اور جو واقعات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پولیس کے فائرنگ سے یہ بندہ، ورنہ اس کا پلان یہ تھا کہ یہ بار روم میں آ جائیں۔ یہ میرے ساتھ وکلا صاحبان بھی کھڑے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ بار روم تھا، لیکن بر وقت پولیس والے الرٹ تھے، ان کی فائرنگ سے یہ خودکش وہی پہ وہ پولیس کے فائرنگ سے اڑ گیا۔
اس دھماکے سے چند گھنٹے قبل ہی سیکورٹی فورسز نے مرکزی شہر پشاور کے قریب واقع کرسچین کالونی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا تھا۔ سیکورٹی حکام کے مطابق ورسک روڈ پر واقع کرسچین کالونی میں جمعے کو الصبح مشتبہ دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے گارڈ کو زخمی کر دیا اور پھر کالونی میں داخل ہو گئے۔ پولیس اور فوج کی نفری فوری طور پر یہاں پہنچ گئی اور مشتبہ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق 4 حملہور خودکش تھے جو فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے اور کالونی میں سرچ آپریشن کر دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایف سی کے 2 اور پولیس کا 1 اہلکار بھی زخمی ہوا، جبکہ مقامی ذرائع کے مطابق مسیح برادری سے تعلق رکھنے والا ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتی ہوئی چل بسا۔ بتایا جاتا ہے کہ عملاور کالونی کے عقب سے اس میں داخل ہوئے اور یہ جگہ قبائلی علاقے مومن ایجنسی کی سرحد کی قریب واقع ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بروقت کاروائی کر کے دہشت گردی کی کوشش کو ناکام بنانے پر فوج، فرنٹیئر کور اور پولیس کی تعریف کی ہے۔ پشاور اور صوبہ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے پاکستانی علاقے ہیں، جہاں اس سے قبل بھی شدت پسند متعدد مہلک ترین حملے کر چکے ہیں۔ ملک کی تاریخ کا بدترین دہشت گرد حملہ بھی پشاور میں ہی ہوا، جہاں 16 دسمبر 2014 کو طالبان شدت پسندوں نے آرمی پبلک اسکول میں گھس کر 100 سے زائد بچوں سمیت 150 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ گزشتہ ماہ جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں 73 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ ملک کی سیاسی و عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا گیا ہے اور پاکستان سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک سیکورٹی فورسز شدت پسندوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھے گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پاکستانی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ وکیلوں اور اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 2 الگ الگ واقعات میں انسانی جانوں کے نقصان پر اپنے رد عمل میں ایمنیسٹی نے حملوں میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ مہینے کوئٹہ میں ایک خودکش حملے میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں اکثریت وکیلوں کی تھی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے مردان اور پشاور میں دہشت گردی کے واقعات پر اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان وکلا اور مسیحی برادری کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ تنظیم کے بیان میں کہا گیا کہ جمعے کو پاکستان کے شمال مغرب میں ہونے والے دہشت گرد حملے اس امر کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ایسی برادریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ انسانی جانوں اور ان کے حقوق کا تحفظ جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے، وہیں ان پر حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے بھی اقدامات کیے جانے ضروری ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق دہشت گرد اس گروپ کو نشانہ بنا رہے ہیں جو لوگوں کے حقوق کا دفاع عدالتوں میں کرتا ہے۔ واضح رہے کہ 1 ماہ سے بھی کم وقت میں پاکستان میں وکلا پر یہ دوسرا مولک حملہ کیا گیا، جبکہ رواں سال مارچ میں لاہور میں ایسٹر کا تہوار منانے والے مسیحی برادری کے افراد کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ 8 اگست کو کوئٹہ میں ہونے والے خودکش حملے میں 70 افراد مارے گئے تھے، جن میں لگ بھگ 55 وکیل شامل تھے، جبکہ حکام کے مطابق جمعے کو مردان میں کچہری پر حملے کا ہدف بھی وکیل تھے۔ جمعے کو ہونے والے حملوں کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حالیہ دہشت گرد حملے اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ وکلا کو بطور خاص نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
دیکھیے، کسی بھی انسانی جان کا ضیاع وہ تشویشناک ہوا کرتا ہے، تو ایک تو اس میں اس حوالے سے کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بات یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہماری کمیونٹی کو بطور خاص نقصان پہنچایا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوئٹہ کے واقعات دیکھ لیجئے کا، اور اس کے ساتھ ہی اب مردان میں ہوا ہے۔ تو پہلے جو ہے یہ جو قتل کی وارداتیں ہوا کرتی تھیں، وہ لوگ ایک ایک شخص کو چن کے نشانہ بنایا کرتے تھے، اب ذرا اس میں جدت آ گئی، اب اجتماعی طور پہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے اور کس کو ہم سے تکلیف ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اب تک۔
وکلا تنظیموں کی طرف سے پہلے ہی یہ کہا جا چکا ہے کہ کوئٹہ حملے کے خلاف رواں ماہ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا، جبکہ 2 روز قبل ہی پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کوئٹہ میں ہونے والے دہشت گرد حملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے اس بارے میں جواب طلب کیا ہے۔ وکلا تنظیموں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف سب کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اگرچہ دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں کے سبب امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، لیکن دہشت گردی کے واقعات پر پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں جہاں کئی ہفتوں سے جاری مظاہروں میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، مرکزی وزیر داخلہ کی قیادت میں مختلف پارٹیوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد اتوار سے دو روزہ دورہ شروع کر رہا ہے۔ یہ وفد صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ مقامی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔
عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ایک فوجی آپریشن کے دوران ہلاک کیے جانے کے بعد بڑے پیمانے پر ہو رہے عوامی مظاہروں اور تشدد کے واقعات کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک کل جماعتی وفد اتوار کو نئی دہلی سے سری نگر پہنچ رہا ہے۔ وفد سری نگر اور جموں میں دو دن قیام کرے گا۔ وفد کی قیادت بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کریں گے اور اس میں حکومت میں شامل کئی اہم وزیر اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے سرکردہ لیڈر بھی شامل ہوں گے۔ بھارتی حکومت پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ وفد کے اراکین شور زدہ صوبے کے کسی بھی لیڈر، فرد یا پارٹی سے، جن میں علیحدگی کی پسند بھی شامل ہیں، مل سکتے ہیں۔ تاہم وزیر داخلہ اور ان کی کابینہ کے ساتھی صرف انہی لوگوں سے سلسلہ جمعانی کریں گے جو مسئلے کا حل بھارتی آئین کی حدود کے اندر ڈھونڈنے میں یقین رکھتے ہیں۔ لیکن سرکردہ کشمیری آزادی پسند رہنما سعید علی شاہ گیلانی نے جمعے کو اعلان کیا کہ چونکہ بھارتی پارلیمان میں گزشتہ دنوں ایک ایسی قرارداد اتفاق رائے سے پاس کی گئی جس میں کہا گیا کہ کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ انگ ہے اور یہ کہ ملک اتحاد، سالمیت اور قومی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس لیے وفد کے دورے کا مقصد فوت ہو کر رہ گیا ہے۔ ان کے اپنے الفاظ میں، اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز وفد سے ملنے سے باز رہیں۔ اسی طرح کے بیانات استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی چند دوسری کشمیری جماعتوں نے بھی دیے ہیں، جبکہ بھارتی کشمیر کی تاجر انجمنوں نے، جن میں کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی شامل ہے، نے وفد سے نہ ملنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کہہ کر کہ ان کے بقول اس طرح کے بے دلی سے اٹھائے گئے اقدامات سے کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دریاسنا جمعے کو بھارتی کشمیر کے کئی علاقوں میں کرفیو اور حفاظتی پابندیوں کے باوجود عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران کئی مقامات پر حفاظتی دستوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ حفاظتی دستوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے، ہوائی فائرنگ کی اور پیلٹ گن استعمال کیے۔ درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ کرفیو کے نفاذ کے نتیجے میں سری نگر کی جامع مسجد اور دوسری بڑی بڑی مساجد بند رہیں اور ان میں آٹھویں مرتبہ بھی نماز جمعہ ادا نہیں کی جا سکی۔ سری نگر کے کمرواری پارمپورہ علاقے میں ہزاروں لوگوں نے ایک دانش سلطان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ حفاظت دستوں نے سوگواروں پر آنسو گیس پھینکی۔ دانش ان چار مقامی نو عمر لڑکوں میں شامل تھا جنہوں نے جمعرات کی شام حفاظت دستوں کی طرف سے تعاقب کیے جانے کے دوران دریائے جہل میں چھلانگ لگائی تھی۔ تین دوسرے لڑکے تیر کر دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن دانش کو پانی کی تیز لہریں اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں۔ بھارتی کشمیر میں آٹھ ہفتے پہلے شروع ہوئی شورش کے دوران یہ اپنی نوعیت کا تیسرا واقعہ ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت کے وزیر داخلہ نے ایک مسلم اسکالر ذاکر نائک کی این جی او کے غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق اجازت نامے کی تجدید کرنے پر چار عہدیداروں کو معطل کر دیا ہے۔ خبروں کے مطابق بھارتی سیکیورٹی اداروں نے نائک کی تقریر کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل بنگلہ دیش نے کہا تھا کہ وہاں ایک کیفے پر حملے میں ملوث ایک دہشت گرد ذاکر نائک کی تقاریر سے متاثر تھا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
مرکزی وزارت داخلہ نے اسلامی مبلغ ذاکر نائک کے ادارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے ایف سی آر اے لائسنس کی تجدید میں مبینہ بدعنوانیوں کی وجہ سے چار افسروں کو معطل کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے اس واقعہ کی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا۔ معطل کیے جانے والوں میں دو انڈر سیکرٹری اور ایک سیکشن آفیسر ہے۔ جونیئر وزیر داخلہ کرن ریجوجی نے کہا کہ جن افسروں نے ایف سی آر اے لائسنس کی تجدید کی انہوں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ سیکورٹی ایجنسیاں متنازعہ اسلامی مبلک کی تقریروں اور سرگرمیوں کی وسیع پیمانے پر تحقیقات کر رہی ہیں۔ ان پر انتہا پسندانہ خیالات کو فروغ دینے کا الزام ہے۔ آئی آر ایف کے لائسنس کی مدت اگست کے تیسرے ہفتے میں ختم ہوئی تھی۔ ادارے کی جانب سے تمام ضروری دستاویزات جمع کی گئیں جس کی بنیاد پر لائسنس کی تجدید کی گئی۔ اس سلسلے میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے میڈیا مشیر عارف ملک نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ ہمارے تمام کاغذات مکمل اور اطمینان بخش تھے، اس لیے لائسنس جاری کیا گیا۔
اس میں جو جو پالیسی اور جو جو ڈاکیومنٹیشن ہوتا ہے وہ سارے چیزیں فالو کی گئی تھی اور بائی دا بکس رینیول ہم کو مل گیا تھا آئی آر ایف کا، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایم ایچ اے کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ انہی کی باڈی ایف سی آر اے نے اس آئی آر ایف کو رینیول دے دیا ہے، تو شاید دائیں ہاتھ کو نہیں معلوم تھا کہ بائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے، اور جب معلوم پڑا کل جب میڈیا میں یہ سب آیا تو وہ سو کے جاگے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آفیشل کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ سسپینڈ کرنا نہیں کرنا وہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، اس میں میں کوئی ہم کوئی زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہیں گے۔
خیال ہے کہ تمام غیر سرکاری اداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ ایف سی آر اے کے تحت وزارت داخلہ میں اپنا اندراج کرائیں۔ وزارت داخلہ کے غیر ملکی امور سے متعلق ڈویژن نے آئی آر ایف کو سوال نامہ بھیج کر فنڈنگ اور سرگرمیوں کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ اگر کسی ادارے کی سرگرمیوں میں کوئی بدعنوانی پائی جاتی ہے تو سب سے پہلے سوال نامہ ہی بھیجا جاتا ہے۔ سالیسیٹر جنرل نے 2 روز قبل وزارت داخلہ سے کہا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت ذاکر نائک اور ان کے ادارے کے خلاف کارروائی کرے۔ یاد رہے کہ 1 جولائی کو ڈھاکہ کے ایک کیفے میں ہونے والے حملے میں ملوث ایک دہشت گرد نے اپنی ایک فیس بک پوسٹ میں ذاکر نائک کی تقریر کا حوالہ دیا تھا، اس کے بعد سے ہی ذاکر نائک اور ان کے ادارے کے خلاف تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ ذاکر نائک اس وقت خلیجی ملکوں کے دورے پر ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شام اور ترکی کی سرحد پر شامی شہر جرابلوس کے نزدیک جمعے کے سو متعدد بم دھماکے ہوئے ہیں۔ عہدیداروں کا خیال ہے کہ یہ دھماکے ترک فوج کی جانب سے بارود میں کیے گئے کنٹرول دھماکے تھے جو شمالی شام میں داعش کے خلاف ان کی کارروائیوں کا حصہ ہیں۔ پچھلے ہفتے ترکی نے سرحد پار قصبے جرابلوس پر قبضے کے لیے باغیوں کی مدد کی خاطر فوجی دستے بھیجے تھے، لیکن ان کی شامی کرد باغیوں سے جھڑپیں ہو گئیں جو پہلے ہی داعش شدت پسندوں کے خلاف اس علاقے میں لڑ رہے تھے۔ ترکی کے ایک سرکاری خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں کرد عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں میں 1 ترک فوجی اہلکار ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ اناتولیا نیوز ایجنسی نے جمعے کو بتایا کہ حکاری صوبے میں ہونے والی جھڑپوں میں 20 کرد جنگجو بھی ہلاک ہوئے، جبکہ اس دوران ترکی کی فورسز نے اس علاقے میں فضائی حملے بھی کیے۔ ترک سیکیورٹی فورسز اور کردستان ورکرز پارٹی کے درمیان 2 سال تک جاری رہنے والے امن عمل کے خاتمے کے بعد تشدد کے واقعات شروع ہو گئے تھے۔ اناتولیا خبر رساں ادارے کے مطابق اس کے بعد سے اب تک ان واقعات میں ترک سیکیورٹی فورسز کے 600 سے زائد اہلکار اور کردستان ورکرز پارٹی کے ہزاروں عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش لیبیا کے شہر سرت میں صرف 3 علاقوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ ایک وقت میں یہ شہر شدت پسندوں کا مضبوط گڑھ تصور کیا جاتا تھا۔ جمعرات کو پینٹاگون کے ترجمان نیوی کے کیپٹن جیف ڈیوس نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکی فوج کے اندازوں کے مطابق سرت میں اب داعش کی جنگجوؤں کی تعداد 200 سے کچھ ہی زیادہ ہو گئی۔ ان کے بقول لیبیا کی بحریہ نے سرت کے گرد سمندر کی سیکیورٹی سنبھال رکھی ہے تاکہ اگر شدت پسند بحری راستے سے فرار ہونے کی کوشش کریں تو انہیں روکا جا سکے۔ امریکہ نے لیبیا کی حکومت کی درخواست پر سرت اور اس کے گرد و نواح میں 1 اگست کو فضائی کارروائیوں کا آغاز کیا تھا، اور جمعرات تک یہاں 108 فضائی حملے کیے جا چکے تھے۔ ان کارروائیوں کی وجہ سے اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ لیبیا کی حکومت اور دیگر فورسز کو داعش کو ملک سے نکالنے میں مدد ملی ہے۔ امریکہ میں سمندری طوفان ہرمین جمعے کو الصبح ریاست فلوریڈا میں سینٹ مارکس کے مشرقی ساحلی علاقے سے ٹکرا گیا۔ اس ریاست میں ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد اس شدت کا یہ پہلا سمندری طوفان ہے، اور طوفانوں سے متعلق قومی مرکز کے مطابق اس دوران 80 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلتی رہیں۔ طوفان کے باعث تقریباً 10 انچ تک بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا، جس سے سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ طوفان مرکزی شہر ٹالاہاسی کے جنوب مشرق میں 35 میل کے فاصلے سے گزر رہا ہے اور 14 میل فی گھنٹے کی رفتار سے شمال مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن دونوں نے اس ہفتے سابق فوجیوں کے اجتماعات سے خطاب کیا اور دونوں نے ان امور پر زور دیا جو سابق فوجیوں کے لیے اہم ہیں، لیکن دونوں کے تقریروں کا لب و لہجہ بالکل مختلف تھا۔ ٹرمپ، جنہوں نے جمعرات کے روز سنسنیٹی اوہائیو میں امریکن لیجن کنونشن سے خطاب کیا، اپنے ان منصوبوں کو بنیاد بنایا کہ وہ امریکی فوج کی تعمیر نو کریں گے اور سابق فوجیوں کی امور سے نمٹنے والے بیمار محکمے کے مسائل کو بتدریج حل کریں گے۔ انہوں نے ہلری کلنٹن پر بھی تنقید کی۔ کلنٹن نے، جنہوں نے ایک روز پہلے اسی جگہ پر خطاب کیا تھا، اپنے بیان میں ایک مضبوط اور مؤثر فوج کے نظریے پر زور دیا اور یہاں تک کہا کہ وہ روس کے خلاف بھی فوجی طاقت استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گی، جس نے مبینہ طور پر ان کی پارٹی کی ای میلز چوری کی ہیں۔ میکسیکو کی دارالحکومت میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے ایک دن بعد میکسیکو کے صدر انریکے پینا نیٹو نے کہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے نامزد صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی تجاویز ان کے ملک کے لیے خطرہ ہیں۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
پینا نیٹو پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مدعو کرنے اور ان سے ملاقات کرنے پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ ان پر یہ نکتہ چینی بھی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے ان بیانات کا براہ راست جواب نہیں دیا جس میں انہوں نے میکسیکو سے آنے والے تارکین وطن کو جرائم پیشہ، منشیات فروش اور عصمت دری کرنے والے لوگ کہا تھا، اور امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کی بات کی تھی۔ میکسیکن صدر پینا نیٹو کے الفاظ،
porque sin duda en varias de las propuestas del candidato Trump hay una amenaza real para México.
اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تجاویز میں سے بہت سے میکسیکو کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے۔ اس میں میکسیکو کے مستقبل اور ترقی کے لیے خطرہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بطور میکسیکو کے صدر کے مجھے اس دعوے کا سامنا ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو میکسیکو کے اپنے ہمسایہ اور بالخصوص امریکہ کے ساتھ تعلقات کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ پینا نیٹو نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ ٹاؤن ہال میں لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا ملک ٹرمپ کی تجویز کردہ دیوار بنانے کے لیے پیسے نہیں دے گا۔ ایک دفعہ پھر صدر پینا نیٹو کے الفاظ، میں نے صدارتی امیدوار ٹرمپ سے ذاتی طور پر کہا ہے کہ میکسیکو کسی بھی صورت میں اس دیوار کے لیے پیسے نہیں دے گا، وہ دیوار جو آپ سرحد پر امریکہ میں تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ میکسیکو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ امریکہ میں دیوار تعمیر کرنے کے لیے پیسے نہ دینے کا یہ فیصلہ ملک کے مفاد میں ہے۔ صدر پینا نیٹو نے مزید کہا کہ بہتر راستہ یہ ہے کہ کچھ نہ کیا جائے، تاہم انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ اور میکسیکو کے تعلقات کی اہمیت کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ان کے ملک کا امریکہ کی ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی ہیکنگ میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک چینل بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ کمیٹی کے ہزارہا ای میلز اور دستاویزات اس سال کے شروع میں ہیک کر لی گئی تھیں، جن سے یہ شکایت پیدا ہوئی کہ ڈی این سی نے ہلری کلنٹن کو ان کے حریف برنی سینڈرز پر امتیازی ترجیح دی۔ دونوں پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ صدر پوٹن نے کہا کہ یہ بات واقعی اہم ہے کہ مسز کلنٹن کی انتخابی مہم کے دفتر سے یہ ڈیٹا کس نے چوری کیا۔ اہم چیز وہ اطلاع ہے جو عوام کو دی گئی۔ ان کا کہنا تھا،
разве это важно, кто взломал там вот эти какие-то там данные из штаба приговора штаба,
скажите۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بحث کا موضوع نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹائی جائے اور چند چھوٹے مسئلوں کو اچھالا جائے جو اس کی تلاش سے جڑے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، اور ریاستی سطح پر روس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ پوٹن نے اس الزام کی بھی تردید کی کہ روس نے امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے ان ای میلز کی چوری کی ہے۔ ای میلز کی چوری افشا ہونے کے بعد سے ڈی این سی کے چیئرمین اور امریکی قانون ساز ڈیبی شولز اپنے عہدے سے برطرف ہو گئی تھیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان اور امریکی خفیہ اداروں نے بار بار روس پر الزام لگایا ہے کہ اس کے خفیہ اداروں نے یہ ای میلز ہیک کی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں قانونی دستاویزات کے بغیر رہنے والے تارکین وطن کے خلاف پکڑ دھکڑ کے اپنے عزم کا ایک بار پھر اعادہ کرتے ہوئے کئی ہفتوں کی ان قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا ہے کہ اس مسئلے پر انہوں نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین نے اپنی رپورٹ میں ٹرمپ کی اس تقریر کے اہم نکات کا جائزہ لیا ہے جس کا ایک عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا اور جو ان کے صدارتی سفر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسفر امام۔
جائیداد کے کاروبار سے وابستہ ارپتی تاجر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کی رات ایریزونا کے علاقے فونکس میں جذباتی اور گرم جوش تقریر کے دوران میکسیکو کی سرحد پر 3200 کلومیٹر طویل دیوار کی تعمیر کے کلیدی وعدے سمیت اپنے کئی مقاصد کی فہرست جاری کی۔ ٹرمپ کے الفاظ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میکسیکو دیوار کی تعمیر کے اخراجات ادا کرے گا 100%۔ وہ اب تک نہیں جانتے لیکن انہیں دیوار کی تعمیر کی ادائیگی کرنا ہے۔ وہ عظیم لوگ ہیں اور ان کی قیادت عظیم ہے لیکن انہیں دیوار کی تعمیر کی ادائیگی کرنا ہے۔ ایک دن ہم عملی طور پر اپنے خوبصورت جنوبی سرحد پر نہایت مضبوط اور مستحکم دیوار کی تعمیر کا آغاز کریں گے۔ ٹرمپ نے ایک نئی خصوصی فورس کے قیام کا وعدہ بھی کیا جو دستاویزات کے بغیر مقیم تمام تارکین وطن کو امریکہ سے نکال باہر کر کے انہیں ان کے وطن روانہ کر دے گا۔ ٹرمپ کے الفاظ
Our enforcement priorities will include removing criminals, gang members,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ترجیح جرائم پیشہ عناصر، گینگ کے اراکین، سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے اور ویزا کی میعاد گزرنے کے باوجود مقیم تارکین وطن کو نکالنا ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عوامی فلاحی پروگراموں پر انحصار کرتے ہیں اور موجودہ بدعنوان انتظامیہ کے زیر سایہ سلامتی کے دائرے سے باہر نکل آتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو حال ہی میں ویزا کی مدت گزرنے کے باوجود یہاں مقیم ہیں۔ ٹرمپ کی تقریر کا جارحانہ انداز بدھ کو میکسیکو کے صدر اینریک پینا نیٹو کے ہمراہ ان کی مشترکہ پریس کانفرنس کے مدھم لہجے سے یکسر متضاد تھا۔ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ پینا نیٹو اور انہوں نے اس مسئلے پر بات نہیں کی، مجوزہ دیوار کی تعمیر کی ادائیگی امریکہ کرے گا یا میکسیکو، لیکن ٹویٹر پیغامات میں میکسیکو کی قیادت کا مسلسل اصرار ہے کہ انہوں نے ٹرمپ پر واضح کر دیا ہے کہ وہ اس رکاوٹ کی تعمیر کے لیے کوئی ادائیگی نہیں کریں گے۔ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مد مقابل ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار سابق سیکرٹری خارجہ ہیلری کلنٹن نے بدھ کو سابق فوجیوں کے ایک گروپ سے بات چیت میں کہا کہ ٹرمپ نے میکسیکو کا فوری دورہ کر امریکی صدارت کے عہدے کے لیے درکار قائدانہ صلاحیت کا اظہار نہیں کیا۔ ہیلری کے الفاظ
It takes consistency and reliability. Actually, it's just like building personal
وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تصویری سیشن سے کہیں زیادہ کچھ کرنے کا تھا، اس میں تسلسل اور پائیداری کی ضرورت تھی۔ دراصل یہ بالکل ذاتی نوعیت کے تعلقات بنانے جیسا تھا۔ لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ پر بھروسہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک دن کچھ کہیں گے اور دوسرے دن ان سے بالکل مختلف۔ یقیناً پورے ایک سال تک ہمارے ہمسائے کی توہین کرنے کے بعد آپ ان کے یہاں چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، مگر معاملات ایسے نہیں چلتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مہم کے دوران سب سے زیادہ مقبولیت پینا نیٹو کے خلاف بیان بازی سے حاصل کی تھی۔ ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ کے جنوبی ہمسائے ہمارے ملازمتیں حاصل کر لیتے ہیں اور یہاں بدکاروں، جرائم پیشہ قاتلوں کو سرحد پار سے غیر قانونی تارکین وطن بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں دینی مدرسوں کے رجسٹریشن کا عمل آگے بڑھ رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی کو بتایا ہے کہ تمام صوبوں میں دینی مدارس کی نشاندہی کا کام مکمل کرنے کے بعد ان کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے ناصر محمود نے۔
حکومت نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ ملک میں دینی مدارس کے اندراج کا عمل جاری ہے، جبکہ صوبوں میں قائم مدارس کے نقشے اور دیگر ضروری کوائف حاصل کرنے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ پاکستان میں آزاد خیال حلقوں کے علاوہ مغربی دنیا کی طرف سے ایک عرصے سے دینی مدارس کو یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ یہ مبینہ طور پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں۔ مدارس کو باقاعدہ طور پر نظم و ضبط میں لانے کی کوششیں ماضی میں کی جاتی رہی ہیں، لیکن بظاہر مذہبی حلقوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس ضمن میں خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن دسمبر 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ملکی تاریخ کے بدترین دہشت گرد حملے کے بعد انسداد دہشت گردی و انتہا پسندی کے لیے وضع کردہ قومی لائحہ عمل میں مدارس کی رجسٹریشن کو بھی شامل کیا گیا تھا، اور متعلقہ فریقین کے مابین ہونے والے متعدد مشاورتی اجلاسوں کے بعد مدارس کی رجسٹریشن اور ان کے نصاب میں اصلاحات کے طریقہ کار پر اتفاق ہو گیا۔ جمعہ کو قومی اسمبلی میں وزارت داخلہ کی پارلیمانی سیکرٹری مریم اورنگزیب نے وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ مدارس کی رجسٹریشن قومی لائحہ عمل کا اہم جز ہے، اور پہلے مرحلے میں صوبوں میں واقع مدارس کے نقشوں اور دیگر قوائف کو جمع کرنے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، اور اب ان کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں لگ بھگ 20,000 دینی مدارس قائم ہیں۔ حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ ملک کے دینی مدارس کی اکثریت کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ انسداد دہشت گردی میں حکومت سے تعاون کر رہے ہیں۔ حکام کے بقول کسی بھی مشکوک سرگرمی میں ملوث مدارس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، جبکہ رواں سال ہی 250 سے زائد مدارس کو سربمہر کیا جا چکا ہے۔ حال ہی میں مدارس میں پڑھائے جانے والے نصاب میں اصلاحات کے لیے بھی اتفاق کیا گیا تھا، اور مدرسوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو امتحانات میں انگلش، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے پرچے بھی حل کرنا ہوں گے، جبکہ دینی علوم کا کورس تنظیم المدارس مرتب کرے گی۔ مدارس کی بڑی نمائندہ تنظیموں کا موقف ہے کہ مدرسوں سے متعلق پایا جانے والا منفی تاثر ان کے بارے میں معلومات کے فقدان کا نتیجہ ہے، اور اعتراض کرنے والوں کو رائے قائم کرنے سے پہلے مدارس کے نظام اور نصاب کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت اور مصر نے اپنے سمندری علاقوں میں بحری نقل و حمل میں تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس سے قبل نئی دہلی میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور مصر کے صدر دونوں ملکوں کے وفود کے درمیان ملاقات ہوئی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اس وقت بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے جمعہ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی، اور پھر دونوں کے مابین وفود سطح کے مذاکرات ہوئے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے مابین بحری شعبے میں تعاون کو تیز کرنے کے لیے بحری نقل و حمل سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ مذاکرات کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انتہا پسندی اور بڑھتا تشدد نہ صرف بھارت اور مصر کے لیے بلکہ خطے کے دیگر ملکوں کے لیے بھی خطرہ ہے، لہذا اس تناظر میں ہم دفاعی اور سلامتی روابط کو مزید آگے بڑھانے پر راضی ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں نے باہمی دفاعی تجارت، ٹریننگ اور اہلیت سازی کو مزید وسیع کرنے کے علاوہ دہشت گردی مخالف جنگ کے لیے اطلاعات کے تبادلے کا فیصلہ کیا ہے۔ سائبر سلامتی کے شعبے میں بڑھ رہے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی دونوں ملکوں نے باہمی اشتراک و تعاون کو آگے بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی۔ مصری صدر نے بھی دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مصر بھارت کے ساتھ مختلف شعبوں، خاص کر حکومتی اور عوامی سطح پر تعاون کو تیز کرنے کا منتظر ہے۔ السیسی نے مزید کہا کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ اقتصادی، فوجی، ترقیاتی اور سیکورٹی تعاون میں اضافے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے کے سلسلے میں مصری حکومت کو ہدایت دے رکھی ہے۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں السیسی کا یہ دورہ نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ مصر کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ عالمی امور کے ماہر قمر آغا کے مطابق دونوں ملک باہمی رشتوں کو نئی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم دورہ ہے، मिस्र से बड़ी कोशिश हो रही है भारत दोबारा से, इससे पहले भी कोशिश हुई थी जब मुर्सी साहब वहाँ पे थे प्रेसिडेंट, उनका भी दौरा हुआ था और उस वक्त काफी उम्मीदें वाबस्ता थी हमारी। अरब सहारे अरब के बाद से थोड़े रिश्ते बने थे मुर्सी साहब के जमाने में और काफी उम्मीद थी, अब फिर से दोबारा से कोशिश की जा रही है कि किसी सूरत से अच्छे रिलेशन हो जाए। मिस्र जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट देश है नॉर्थ अफ्रीका का, खासतौर से सबसे बड़ा देश है उस खत्ते में, और अरब सियासत में उसका काफी दखल रहा है हमेशा से और काफी इम्पोर्टेंट रोल रहता है उसका। तो इसको देखते हुए भारत दोबारा से उनके साथ रिश्तों की कोशिश कर रहा है।
अबरागा ने मजीद कहा कि मिस्र भी दहशतगर्दी का शिकार है और वो उससे जंग लड़ रहा है, इस सिलसिले में भी दोनों मुल्क एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
चीन इस साल 20 मुल्कों के ग्रुप G20 की सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है जो 4 से 5 सितंबर तक हांगजू में मुनाकिद होगी। चीन का हदफ यह है कि वो इन मुल्कों के सामने अपना जदीद इकतसादी मंसूबा पेश करे और उस पर अपनी मोहर सब्त करे। G20 ने अपना इब्तदाई इजलास सन 2008 में आलमी मालियाती बहरान के दौरान मुनाकिद किया था। इजलास का मकसद आलमी तजारत और मालियाती पॉलिसियों के दरमियान रब्त कायम करना और उभरती हुई मईशतों को फोरम में अहमियत देना है। हांगजू में इजलास के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अमरीका के सदर बराक ओबामा जुमेरात के रोज समंदरी हयात के लिए बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े महफूज मकाम का करीब से जायजा ले रहे थे। एक हफ्ते पहले उन्होंने जजायर हवाई के शिमाली मगरब में इसी महफूज मकाम की वसी पैमाने पर तोसी के मनसूबे पर दस्तखत किए थे। इस बारे में जेफ कस्टर की रिपोर्ट, शहनाज नफीस की जबानी।
सदर ओबामा ने पापाहानु मोको अकिया मरीन नेशनल मोनूमेंट का दौरा करने से पहले बहरुल काहिल के खिते में वाकिए ममालिक के रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि आबी हयात को महफूज रखना उनकी हुकूमती तरजीहात का एक अहम हिस्सा रहा है। बुध की शब सदर ओबामा ने आलमी मौसमियाती तगैर पर बहस की अहमियत पर भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क इस खतरे से महफूज नहीं है और ये कि दुनिया के तमाम ममालिक को मिलकर इस मसले का हल निकालना है। सदर ओबामा के अल्फाज,
People understand, I think, the stakes better than our Pacific Island leaders, because they're seeing already the impact. Rising temperatures and sea levels pose an existential threat.
मेरे ख्याल में बहरुल काहिल के रहनुमाओं से बेहतर कम ही लोग इसको समझते हैं, क्योंकि ये लोग पहले ही इसके असरात देख चुके हैं। दर्जे हरारत और समंदर की सतह में इजाफे से आपके मुल्कों को शदीद खतरा लाहक है, और ऐसे में जब अमरीकी कांग्रेस के मेंबर्स इस वक्त भी ये बहस कर रहे हैं कि आया मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है या नहीं, आप में से बहुत से रहनुमा अपने लोगों को महफूज जगहों पर मुंतकिल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ये अल्फाज थे सदर ओबामा के। समंदरी हयात की पनागाहों को सदर ओबामा ने एक मुकद्दस जगह करार दिया जिसको उनके बकौल महफूज बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इन जगहों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाया जाएगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि इस इलाके का रकबा 3,62,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जहां 7,000 से ज़्यादा समंदरी मखलूक की किस्में पाई जाती हैं। इस दौरे के बाद सदर ओबामा G20 समिट में शिरकत करने के लिए चीन जाएंगे। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
वॉशिंगटन के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने मेरीलैंड के पास मौजूद यसुई गुलामों के बच्चों को दाखिलों में तरजीह देने का ऐलान किया है ताकि माजी में उनके इदारे की जानिब से गुलामों की फरोख्त से मुनाफे के हसूल का कफ़ारा अदा सके। इस हवाले से वॉशिंगटन से एलन बारोस की रिपोर्ट, असफर इमाम की जबानी।
वाशिंगटन की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए तरजीह का ये ऐलान इस रिपोर्ट के अजरा के बाद किया गया है जिसमें गुलामों की तजारत में यूनिवर्सिटी के मुलव्वस होने पर इसके कायदीन से रस्मी माफ़ी मांगने पर जोर दिया गया था। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के सदर जॉन डिगोया का कहना है कि
We recognize the need to reconcile a painful part of our history. Our participation in the institution
जॉन डिगोया कह रहे हैं कि हम अपनी तकलीफदा तारीख में मुसालहत की ज़रूरत को तस्लीम करते हैं। کہ ہم نے غلامی کے ادارے میں شرکت کی اور بچوں، عورتوں اور مردوں پر مشتمل 272 غلاموں کو میری لینڈ میں قہوہ کی تجارت سے وابستہ کمپنیوں کو فروخت کر کے منافع حاصل کیا۔ سن 1838 میں دو پادریوں نے اسکول کے قرضے ادا کرنے کے لیے بچوں، عورتوں اور مردوں کو $115,000 میں فروخت کیا تھا، جس کی موجودہ مالیت تقریباً 3.3 million dollars بنتی ہے۔ یونیورسٹی کے صدر جان ڈوگویا کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے پیمانے پر مفاہمت کی پیشکش کریں گے جس میں غلامی کے ادارے میں ہماری شرکت، خصوصی طور پر 272 بچوں، عورتوں اور مردوں کی فروخت پر معافی کے خواستگار ہوں گے۔ یہ غلاموں کی فروخت کی سب سے بڑی دستاویزی سودے بازی تھی۔ نسبی تحقیق سے ان غلاموں کی اولادوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی غلاموں کے ان اولادوں تک پہنچے گی اور انہیں اپنی یونیورسٹی میں ترجیحی بنیادوں پر داخلہ دے گی۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ازبکستان کی حکومت نے جمعے کو بتایا ہے کہ ملک کے صاحب فراش صدر اسلام کریف اموف کی حالت تشویشناک ہے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عزیز ہم وطنوں، نہایت بوجھل دل کے ساتھ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ہمارے صدر کی صحت گزشتہ 24 گھنٹوں میں تیزی سے بگڑتے ہوئے تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ اس بیان سے قبل ہی یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ 27 سالوں سے اقتدار پر براجمان صدر کریموف بستر مرگ پر ہیں یا ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی بیٹی نے رواں ہفتے کے اوائل میں بتایا تھا کہ 78 سالہ صدر کے دماغ کی شریان پھٹ گئی تھی۔ کریموف 1989 کے بعد سے ملک کے بلا شرکت غیر صدر رہے ہیں، جنہوں نے حزب مخالف پر دباؤ برقرار رکھا ہے۔ اگست کے وسط سے وہ منظر عام پر نہیں تھے اور گزشتہ ہفتے کے اواخر میں ہی حکومت نے اعتراف کیا تھا کہ صدر کی طبیعت ناساز ہے۔ جمعرات کو ہی ازبکستان کا یوم آزادی منایا گیا۔ اس بارے میں بھی ملک میں غیر یقینی صورتحال کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صدر کے انتقال کی صورت میں ازبکستان میں قیادت کے آپس کی لڑائیاں شروع ہو سکتی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور پروگرام فکر و فن میں سنتے ہیں بلوچستان کے ممتاز فنکار مراد بلوچ سے گفتگو۔ ان سے گفتگو کر رہی ہیں شہناز عزیز۔
براؤ میں گاتا ہوں، لیکن بلوچی زبان براؤ میرے لیے ایک ہی ہے۔
تو شروع کیسے ہوا یہ سلسلہ آپ کے میوزک کا؟
شروع ہے میں ویسے میں بچپن سے شوق تھا ہمیں، لیکن ہم لوگوں کا زبان تھا، شادی میں ادھر ادھر ہمیں گاتے تھے، لوگوں کو سنتے تھے، اسی سے شوق پیدا ہوا۔ پھر انہیں زبان کا خدمت کرنا پڑا، تو پہلے ہمیں شادیوں میں گاتے تھے ہم لوگ ادھر ادھر۔ پھر انہیں میڈیا کا دورہ گیا، ریڈیو پاکستان خزدار سے میں نے شروع کیا، ادھر سے آیا، پھر ادھر انہیں کوئٹے میں ٹی وی اسٹیشن سے، ریڈیو اسٹیشن سے، بس انہیں کسٹوں سے اسٹیج شو کیا، یہ ابھی انہیں بس تھوڑا بہت انہیں فنکار ہم لوگوں کا چلتا ہے۔
آپ ساز بھی تو بجاتے ہیں؟ کوئی
ساز میں خود دمبورا بجاتا ہوں، خود گاتا ہوں، ایسے انہیں صرف ہاتھ میں پکڑ کے دکھاتے ہیں، صرف انہیں بلوچی ساز کو دکھاتے ہیں، بجانا اس کو نہیں آتا ہے، لیکن میں بجاتا ہوں پھر گاتا ہوں۔
بلوچی کا کوئی ایسا گیت سنائیے جو آپ کو بہت پسند ہو۔
جی جی میں سناتا ہوں ابھی بلوچی۔
कोई शादी ब्याह का गाना था?
जी जी शादियों में होता है।
अच्छा,
औरतें गाते हैं, मर्द भी गाते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हें फोक गाने औरतों के पास होते हैं, इसको इन्हें ऐसे मीडिया में इधर उधर इन्हें लोग नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इन्हें बस है। लेकिन बलूची ऐसे रिवाज है, बाकी जो मर्द उस गाने सुनते हैं फिर इन्हें मीडिया में लाते हैं।
अच्छा, तो आपने जब गाना शुरू किया तो आपके खानदान में किसी ने एतराज तो नहीं किया, कि किसी को बुरा तो नहीं लगा कि आप क्यों गाना गा रहे हैं?
नहीं, मेरा ने वाले साहब ने शायरी करता था, ने वो ऐसे ने गाल बंदी ने जो शायरी था ने जुबानी ऐसे सुरसाज से बगैर ने वो करता था, वो हमारा दादा भी ऐसे किया है, शेर शायरी किया है। अभी मैं म्यूजिक में सब किताब में मैं आ गया।
तो ये तो आपका कई नस्लों से फनकारों का खानदान है, फिर तो आपके बच्चों में भी शौक आया फिर?
बस बच्चों को मैं खुद नहीं छोड़ता हूँ।
क्यों?
बस इसलिए नहीं छोड़ता हूँ इन्हें, हम लोगों का इतना इन्हें फनकार के लिए इन्हें कोई किसी को दर्द नहीं है, फनकार पता नहीं है क्या करता है, फनकार कौम के लिए क्या होता है, फनकार जुबान के लिए क्या होता है, इसलिए इन्हें हम लोगों का बड़े जो है अपने जुबान के लिए तवज्जो नहीं देते हैं, इसलिए मैं बोला है बस इन्हें बच्चों को बाबा इससे दूर रहो।
आपने जैसे कि बताया कि आपके वालिद साहब और दादा साहब दोनों शायरी करते, तो कोई शेर याद है आपको अपने वालिद साहब का या दादा का?
जी जी
सुनाइए कोई शेर हमें।
मेरे अब्बा की?
जी जी।
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
غربت اور عدم مساوات کو کم کرنے کے لیے تعلیم نسواں کا کردار نہایت اہم اور مؤثر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود تقریباً 6,20,00,000 ایسی بچیاں ہیں جو اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کر پاتیں۔ لڑکیوں کو اسکولوں سے باہر رکھنے کی متعدد وجوہات ہیں۔ بعض اوقات لڑکی کے گھر والوں یا علاقے والوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے روزمرہ کاموں کے لیے زیادہ سود مند اور موزوں ہیں، مثلاً لکڑیاں اکٹھی کرنا یا پانی لانا یا اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔ بعض اوقات گھر والوں کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہوتے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کا بوجھ برداشت کر سکیں، اسی لیے وہ صرف لڑکوں کو اسکول بھیجتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں اسکول میں تعلیم کے لیے بھیجا جائے۔ لڑکیاں اس قسم کے غلط نظریات کو منوان قبول کر لیتی ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ مقامی رسم و رواج کے مطابق لڑکیاں مرد اساتذہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتیں، اور اگر کسی اسکول میں خواتین ٹیچرز نہیں ہیں تو پھر ان اسکولوں میں لڑکیاں نہیں جا سکتیں۔ یہی معاملہ افغانستان کے بہت سے حصوں میں ہے۔ لڑکیاں صرف انہی اسکولوں میں جا سکتی ہیں جہاں خواتین ٹیچرز کا انتظام موجود ہے، جبکہ افغانستان میں خواتین ٹیچرز کی تعداد بہت کم ہے۔ امریکی حکومت کا ایک منصوبہ ہے لیٹ گرلز لرن، اس کا مقصد نوجوان لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ اب اس منصوبے کے ذریعے افغانستان بھر میں تعلیم نسواں کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جولائی میں امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی یعنی یو ایس ایڈ نے برطانوی بین الاقوامی ترقی کے ادارے یعنی ڈی ایف آئی ڈی کے اشتراک سے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا مقصد افغانستان میں خواتین ٹیچرز کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ یو ایس ایڈ نے 9ویں سے 12ویں جماعت کی طالبات کو تدریس کی تربیت دینے کے پروگرام کے لیے $25 ملین مختص کیے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ طالبات کو ان کی پڑھائی کے دوران ہی تدریس کی تربیت دی جائے تاکہ وہ اسکول سے 12ویں جماعت پاس کرنے کے بعد بطور ٹیچر اپنی پیشہ وارانہ زندگی کا آغاز کر سکیں۔ اس طرح افغانستان میں لڑکیوں کی نئی نسل کو بہتر طور پر تعلیمی سہولتیں میسر آئیں گی۔ لڑکیوں کو تعلیم دینا اور انہیں صاحب اختیار بنانا ہماری ان کوششوں کا کلیدی حصہ ہے جس کا مقصد انتہائی غربت کو دور کرنا اور صحت مند تعلیم یافتہ شہریوں والے جمہوری معاشرے کا فروغ ہے۔ یو ایس ایڈ اور ڈی ایف آئی ڈی ایک دوسرے کے اشتراک سے افغانستان میں نوجوان لڑکیوں کو تدریس کی تربیت فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ مستقبل میں نوجوان افغانی لڑکیوں کو پڑھا سکیں اور تدریس کی دنیا میں ایک ایسا سلسلہ قائم ہو جائے جو پورے افغانستان میں پھیل سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہمارے ملک کی تقریباً نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے، مگر ان خواتین میں تعلیم یافتہ خواتین کی تعداد بہت کم ہے، اور اگر صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پر صورتحال حوصلہ افزا نہیں ہے۔ تاہم اس کے باوجود صوبے میں اب بھی ایسے خواتین ہیں جنہوں نے باہر کی دنیا میں کامیابیاں حاصل کی ہے۔ ان میں سے ایک صدرہ صاحبزادہ بھی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی سے تعلق رکھنے والی صدرہ نے، جو کہ پشاور کے پروفیشنل اکیڈمی آف کامرس میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، نے اے سی سی اے کے آن لائن ٹیسٹ میں 180 ممالک کے طلبہ کو پیچھے چھوڑ کر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ صدرہ نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے خصوصی گفتگو کی۔ صدرہ کا کہنا تھا کہ میں نے اے سی سی اے کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ میرے خاندان میں زیادہ تر افراد میڈیکل اور انجینئرنگ کے میدان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو میں کچھ مختلف کرنا چاہتی تھی۔
میں نے اے سی سی اے ڈیسائڈ اس طرح کیا تھا کہ مطلب ڈیفینیٹلی اور زیادہ فیلڈ ہوتی ہے، یوزلی سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہی میڈیکل اور انجینئرنگ اور اس طرح کی فیلڈ چوز کرتے ہیں۔ آلریڈی میری فیملی میں کافی لوگ تھے جو کہ ڈاکٹرز اور انجینئرس تھے، تو ایک تو میں کچھ ڈیفینڈ کرنا چاہ رہی تھی، دیٹ واز ون آف دا ریزنز۔ اور اس کے علاوہ مطلب ہماری کنٹری کی اکانومی جس طرح فلکچویٹ کر رہی ہے کافی، اور مطلب وی ریلی نیڈ کہ ہمارے پاس اکاؤنٹنگ اور فائنانس کی فیلڈ میں نا کوالیفائڈ لوگ ہوں، زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہوں، سو دیٹ واز آلسو ون آف دا ریزنز جس کی وجہ سے میں نے
صدرہ کا مزید کہنا تھا کہ میرے والدین نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی ہے۔
تو جب میں نے ان کو بولا کہ میں اکاؤنٹنگ کرنا چاہتی ہوں، دو میرے فادر شروع میں تھوڑے سے تھے ریلکٹنٹ، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مطلب اٹ از اسٹیریو ٹائپ ایز اے ویری ڈیفیکلٹ پروفیشن، کے مطلب لوگ یہی کہتے ہیں کہ اے سی سی اے اور سی اے جو ہے یہ کافی مشکل فیلڈ ہے، لیکن خیر سپورٹ انہوں نے مجھے بہت کیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میں پروگرس کر رہی ہوں اس فیلڈ میں، پھر انہوں نے اس سے زیادہ سپورٹ کیا جتنا وہ شروع میں مجھے کر رہے تھے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ جب مجھے ای میل ملی کہ میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔
مجھے بہت اچھا لگا جب مجھے پتا چلا کہ میں نے مطلب پوزیشن حاصل کی۔ آلدو مجھے میرا ریزلٹ مل گیا تھا کوئی 2 منتھس پہلے، جب میں نے پیپر دیا تھا مجھے 100% میں نے اسکور کر کے لیا تھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ تھا نا کہ مطلب میں نے 100% اسکور کیا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب آفٹر ہر 6 مہینے بعد جب لوگ پیپرز دیتے ہیں اے سی سی اے کے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی اور کنٹری سے یا ود ان پاکستان ہی کسی اور نے 100% اسکور کیا ہو۔ تو اس لیے میں ویٹ کر رہی تھی کہ جب مجھے فائنلی ریزلٹ اناؤنس ہو جائے، جب سب کے ریزلٹ ڈکلیئر ہو جائیں پھر اینڈ میں پتا چل جائے کہ ٹاپ کس نے کیا۔ تو ریزلٹ مجھے 2 ویکس پہلے ملا، اور اس پہ انہوں نے مجھے میل کے تھرو مجھے ریزلٹ ملا، جس سے انہوں نے مجھے بتایا کہ مطلب پاکستان سے میں واحد، اور اس کے علاوہ باقی کنٹریز میں بھی اس دفعہ جو ریزلٹ اناؤنس ہوا اس میں میں واحد ہوں جسے 100% اسکور کیا۔ تو خوشی تو بہت ہوئی مطلب اتنی زیادہ کنٹریز میں ڈسٹنکشن مجھے ملی ہے.
خیبر پختونخوا میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس صوبے کی خواتین تعلیم کے میدان میں بہت آگے آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کر رہے ہیں.
دیکھیں ابھی تو خیبر پختونخوا جو ہے وہ تو ماشاء اللہ مطلب کافی آگے جا رہا ہے ایجوکیشن میں. ڈاکٹرز، انجینئرز وغیرہ تو اب کافی ہماری پروونس سے، ہمارے صوبے سے اب کافی زیادہ مطلب ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں، اسپیشلی لڑکیاں بھی. لیکن ایک ابھی بھی کچھ باسٹ علاقے ہیں جس کے میں بہت زیادہ سر باسٹ علاقے ہیں جن جو ابھی تک مطلب اپنی بیٹیوں کو وہ لوگ ایجوکیٹ نہیں کراتے. کراتے بھی ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ پرائمری ایجوکیشن یا میٹرک تک کرواتے ہیں، پراپر ان کو ایجوکیٹ نہیں کراتے. تو اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو پوری صحیح سے تعلیم دیں، بیکاز اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں جو عورتوں کی جو مقدار ہے، جو تعداد ہے، وہ مردوں سے زیادہ ہے کمپیریزن میں. تو اگر ہم لوگ اپنی فیمیلس کو ایجوکیٹ کریں گے تو اس سے ہمارا لٹریسی ریٹ تو امپروو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر ہم لوگ اپنی وومن کو ایجوکیٹڈ رکھیں تو اس سے ڈیفینیٹلی ہم ایک اچھے معاشرے کو مطلب ڈیولپ کر سکتے.
سدرا کا کہنا تھا کہ اے سی سی اے کے شعبے کے انتخاب کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ بیرونی ممالک کتنی تیزی سے کس طرح ترقی کر رہے ہیں.
اے سی سی اے میں نے اس لیے چوز کیا تھا کیونکہ آلدو یہ برٹش سسٹم ہے، لیکن وہ کنٹریز اتنی ترقی کیوں کر رہی ہے، میں اسی لیے مطلب ایک تو یہ ریزن تھا اے سی سی اے سلیکٹ کرنے کا کہ مطلب وہ کنٹریز اتنا پروگرس کر رہی ہے، اتنا ترقی کر رہی ہے، تو میں ان کا سسٹم ڈیفینیٹلی اسٹڈی کرنا چاہتی تھی. اور سیکنڈ، اے سی سی اے ایک بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہے. مطلب میرا خود اکاؤنٹنگ میں کوئی ایس ایس سی تک سیکنڈ ایئر تک میں نے اکاؤنٹنگ نہیں کری تھی، تو مجھے اپنی بیس اسٹرانگ کرنے کے لیے تھوڑا سا مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ چاہیے تھا.
اس مضمون میں آگے جا کر میں اے سی کرنا چاہتی ہوں اور پڑھائی کر کے پاکستان میں رہ کر اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں.
تو انشاءاللہ سی اے کرنے کے بعد میں پاکستان میں ہی سیٹل ہوں گی، باہر جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر میکسیمم میں ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے جاؤں تو وہ ایٹ میکس ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ میں پاکستان میں سیٹل ہوں گی. اور ارادہ میرا یہی ہے کہ میں پاکستان میں ہی اپنی جاب وغیرہ کنٹینیو کروں گی یا جو بھی مجھے کرنا ہو.
گلرخ، وائس آف امریکہ، اردو سروس، واشنگٹن.
امریکہ میں 250 سے زائد شہر پلے فل کمیونٹیز یعنی بچوں کے لیے کھیل کود کے زیادہ مواقع فراہم کرنے والے شہر مانے جاتے ہیں. یہ دعویٰ ہے پلے فل سٹی یو ایس اے کا، جو ایک قومی پروگرام ہے. اس پروگرام کے تحت ان شہروں کو مراعات فراہم کی جاتی ہے جو بچوں کے لیے کھیل و تفریح کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں. یہ پروگرام ایک غیر منافع بخش ادارہ کابوم چلا رہا ہے جو بچوں کے لیے کھیل و تفریح کے مواقع فراہم کرنے کو فروغ دیتا ہے، خصوصی طور پر ان بچوں کے لیے جو پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایسا ہی ایک پلے گراؤنڈ واشنگٹن ڈی سی کے محلے میں موجود ہے جو بچوں کے لیے ان کے گھر سے چند قدم پر ہی موجود ہے. یہ پلے گراؤنڈ کابوم نے چند علاقائی سطح پر کام کرنے والے گروپوں کے ساتھ مل کر بنایا ہے. جب ہم پلے گراؤنڈ کا منصوبہ تشکیل دیتے ہیں تو وہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہلے سے کوئی پلے گراؤنڈ موجود نہیں یا کسی پرانے کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے. یہ الفاظ تھے مائٹا مون کے، جو کابوم کی ڈائریکٹر ہیں. کابوم نے پچھلے 20 سالوں میں 20,000 سے زائد پلے گراؤنڈ امریکہ بھر میں بنائے ہیں. اس سارے عمل میں لوکل شہریوں کا حصہ لینا انتہائی ضروری ہے. مشیل رابنسن ایسی ایک خاتون ہیں جنہوں نے پلے گراؤنڈ بنانے میں اپنا وقت رضاکارانہ طور پر صرف کیا. ان کا کہنا ہے کہ اس پلے گراؤنڈ کے بعد سے میرے پوتے پوتیوں کا کھیلنے کا انداز اور طور طریقے بدل چکے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اب وہ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے موجود ہے. ایک اور ایسے ہی محلے میں کابوم نے پرانے پلے گراؤنڈ کی مرمت کی ہے.
It's really nice. They did a great job renovating it. My daughter enjoys this playground particularly. Not just
Rickel Salzman, جو ایک ماں ہیں، بتا رہی ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے. انہوں نے بہت ہی زبردست مرمت کی ہے. میری بیٹی اس پلے گراؤنڈ کو بہت پسند کرتی ہے، نہ صرف اس لیے کہ یہ ہمارے علاقے میں ہے بلکہ اس لیے بھی کہ اب اس میں بہت کچھ کرنے کو موجود ہے. اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے مختلف شہر اپنی درخواستیں جمع کراتے ہیں. اس سال کابوم نے کوئی 257 ایسے شہروں کو تسلیم کیا ہے. اس پروگرام کا مقصد شہری انتظامیہ اور ان کے قائدین کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ اپنے شہروں کو ڈیزائن کرتے وقت بچوں کی کھیل و تفریح کا خاص خیال رکھیں. ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر راب میکلین. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کریں گے قمر عباس جعفری. پروڈیوسر ہوں گی گلرخ اور انجینئر تین وان. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.